ایمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، وقت کے امام کی حضور ادا احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں جو بھی اعمال حسنہ آپ نے اور ہم نے انجام دیے، ان کی قبولیت کے لیے اور تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے لطف و کرم کیا ہمارے اوپر، احسان کیا، اس نے ہمیں اپنی بندگی کی سعادت دی، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب کی۔ اور ماہ مبارک رمضان میں کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو تمام قوموں کے لیے تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو تمام قوموں کے لیے تھا، کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو امت محمدی کے لیے مختص ہے، خاص رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی خدا کے واسطے سے جاری کی ہیں۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ ان نعمتوں اور خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت وہ دعائیں ہیں جو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ دعائیں، دعا پہلے بھی تھی، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے حضور ندا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات مشہور ہیں، اور کہتے ہیں کہ تورات کے جو مین کانٹینٹس تھے وہ دعا پر ہی مشتمل تھے۔ تو دعا کوئی نئی چیز نہیں ہے، جب سے انسان اس دنیا کے اندر ہے اپنی عاجزی کو احساس کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو احساس کرتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، تو کسی کو پکارتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اپنی فطرت پہ باقی رہے، انبیاء کی ہدایت کے اوپر باقی رہے، تو اللہ کو پکارے گا، اس کو پکارے گا کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کبھی کمزور نہیں ہوتا، جو ہمیشہ طاقتور ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ غلط ماحول کے اندر رہ گیا، تو کسی اور کو پکارنا شروع کر دے گا، لیکن جب وہ کسی اور کو پکارے گا تب بھی سننے والا خدا ہی ہوگا۔ تو دعا چاہے وہ خدا سے مانگے، چاہے وہ کسی اور سے مانگے، سننے والا تو خدا ہی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا عجیب لطف ہے، اور اس نے اپنے اور بندوں کے درمیان دعا کے معاملے میں دروازے کو کھلا چھوڑ دیا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مانگو مجھ سے اور میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے ذریعے سے سب کو یہ بتا دیا کہ دیکھو، تمہارے اور خدا کے درمیان دعا مانگنے میں کوئی حجاب نہیں ہے، دعا مانگو۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پر محبت ترین جملات ارشاد فرمائے ہیں، وہ اس وقت ارشاد فرمائے جب وہ بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ یہ مانگنا صرف دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ مانگنا در حقیقت بندے کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے جو اس کے وجود کو ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مثلاً اگر ایک پودے کو پانی ملے، صاف شفاف پانی ملے، اچھا پانی ملے، تو کیسا پودا زندگی پاتا ہے، اور اگر اسی پودے کو صحیح پانی نہ ملے، گندا پانی ملنے لگے، تو اس پودے کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ شفاف پانی ہے جو ہماری روح کے لیے ضرورت ہے۔ ہماری روح ڈھلی ہے خدا کی فطرت کے اوپر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت خدا ہے جس کے اوپر ہماری روح ڈھل گئی ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ خدا کی روح ہے جو ہمارے اندر آئی ہے۔ یہ جو خدا کے ساتھ ہماری سنخیت ہے، خدا کے ساتھ ہماری جنس میں ایک حد میں ایک جیسا ہونا ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمارا خدا سے ایک رابطہ ضروری ہے۔ اگر یہ رابطہ ہوگا تو یہ مشینری صحیح کام کرے گی، اس کی عقل بھی صحیح کام کرے گی، اس کا شعور بھی صحیح کام کرے گا، اس کے فیصلے بھی صحیح فیصلے ہوں گے۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ رابطہ نہ ہو، تو بھائی یہ وہ ایئر کنڈیشنر ہے جس کے اندر الیکٹریسٹی کا کنیکشن نہیں ہے، اگر اے سی کا بجلی سے کنیکشن نہیں ہے تو یہ اے سی ڈبہ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ یہ ٹھنڈا کرے گا نہ کچھ کرے گا۔ روح انسان بھی ایسے ہی ہے، خدا سے رابطے کی خلقت کے اوپر خلق ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین خدا متعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے نبی اور ان کے اولاد طاہرہ و طیبہ سے رابطہ دیا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں خدا سے مانگنا ہے، بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، جس سے تمہاری روح کو زندگی ملے گی، تو گفتگو کیسے کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی اگر میں یہاں سے اٹھ کر کسی مثلا کسی جگہ پہ چلے جاؤں، کسی محفل کے اندر جاؤں جس کے بارے میں مجھے نہ پتا ہو کہ اس محفل میں کیا ہوتا ہے، اجمالاً جانتا ہوں اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مثلا اس کی کلچر سے میں واقف نہیں ہوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، رہنے سہنے سے میں واقف نہیں ہوں، تو میں مشکل میں پھنس جاؤں گا کہ بھائی میں ممکن ہے جاؤں کوئی صحیح کام کروں، پتہ چلے وہ تو الٹا ہو جائے، جیسے آج کا کرونا کا ماحول ہے۔ پہلے جہاں ملتے تھے اگر ہمیں محبت دکھانی ہوتی تو ہاتھ ملاتے تھے، بہت عقیدت دکھانی ہوتی تھی گلے سے لگاتے تھے، ابھی کسی کو ہاتھ ملاؤ تو شاید جھڑک دے گا کہ بھائی طرف آتے پہ رہو، محبت کے ساتھ جھڑکے گا کہ مولانا میں نہیں چاہتا آپ بیمار ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو جاؤ۔ تو بھائی ہمیں کیا پتا وہاں جو خدا کی بارگاہ ہے اس کے آداب کیا ہیں، ہم تو نہیں پہنچے ہوئے وہاں پہ۔ تو اللہ نے اور اس کے نبی نے اور ان کی اولاد طاہرہ نے لطف کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو خدا سے گفتگو کرنے کے آداب یہ ہوتے ہیں۔ وہ اس محفل کے انیس تھے، وہ اس محفل کے جلیس تھے، اور ہم جاہلوں کو اور اجنبیوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہاں ایسے قدم رکھتے ہیں۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، یوں شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے جیسے شروع کرتے ہیں اس طرح سے دعا افتتاح شروع ہوتی ہے، افتتح الثناء بحمدک، خدا میں شروع کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین کی طرح۔ تو یہ دعا کنیکشن ہے، دعا ہمیں اس محفل میں لے جانے کا طریقہ کار ہے، اور اس محفل میں پہنچا کر ہمیں اس محفل کا اہل بنانے کے لیے ایک کوشش ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ صرف پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ دعائیں روح تک اتارنے کی ہیں۔ بدقسمتی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے، اکثر کے ساتھ ہو گئی ہے، چاہے وہ عربی جانتے ہوں چاہے وہ عربی نہ جانتے ہوں، وہ یہ کہ بھائی دعا کا یہ ٹائم ہے، اتنے منٹ میں یہ دعا پڑھنی ہے، اب وہ کبھی جلدی پڑھنی ہے کبھی دیر سے پڑھنی ہے، ڈپینڈنگ کہ وہ جو قاری ہے وہ اس کی لہن کتنی ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ بہت کم رہ جاتی ہے کہ بھائی وہ جو پڑھنے والا ہو وہ یہ پڑھنا رہا ہو، وہ مانگ رہا ہو۔ زیادہ تر محفلوں کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھتے پڑھتے باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے ہے، اپنی روح سے اس کو پکارنے کے لیے ہے۔ میں بہت زیادہ دعا کے فلسفے اور لاجک کے اوپر آپ کا وقت نہیں لگاؤں گا، ورنہ یہ صرف دو دن چند منٹس کی یہ سیشنز ہیں اور یہ اسی میں ختم ہو جائیں گے اور ہم دعا کے اوپر بات نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم دعا افتتاح کے اوپر آتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان خدا متعال ایک خاص فضیلت دیتا ہے، ایک خاص موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اپنے خول سے نکلو۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو گئے تھے وہ دنیا کی مشغولیتوں سے تھوڑا سا فارغ ہوں اور وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی روح کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اب یہاں پہ دو کیٹیگریز فوراً بن جاتی ہیں، دعا کی طرف جاتے جاتے پھر ذرا سا رک گیا۔ ایک وہ کیٹیگری بن جاتی ہے جس کا سارے سال ہم و غم شکم رہا تھا، جب وہ ماہ مبارک رمضان میں پہنچا اور اس نے مجبوراً روزہ رکھ لیا، اب ہم و غم یہ ہے کہ کھانا کب بند ہوگا، کھانا کب شروع ہوگا، تو بس وہ اس کے اوپر فوکس ہے کہ بھائی یہ کھانا کب بند ہوگا، کھانا کب شروع ہوگا، اور بیچ میں کس کی یاد ہے، بیچ میں کھانے کی یاد ہے کہ کب دوبارہ موقع ملے گا۔ کیوں؟ اس نے سارے سال شکم پرستی کی تھی، اب یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی شکم پہ تو نہیں پہنچ پا رہا ہے خدا کے حکم کی وجہ سے، ورنہ عذاب آئے گا، تو وہ پلاننگ اس کی ساری اسی میں رہ گئی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی، یہ موقع ملا ہے اللہ کی طرف توجہ دینے کا، کچھ دعاؤں کا، کچھ مناجات کا، کچھ نمازوں اور قرآن کریم کے اوپر خاص توجہ دینے کا، اور سب سے اہم یہ اپنی زندگی کے ہدف کو دیکھنے کا۔ یہ جو دعا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے خاص لمحات کی دعا، یہ زندگی کے اہداف کو بیان کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کا مزید وقت نہ لوں اور چند جملات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر چند جملات تشریح میں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنی نورانیت کی خاطر، اپنی اولاد کی نورانیت کی خاطر، وقت کے امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ خدا اسی ماہ مبارک رمضان میں امام کی تشریف آوری کی خوشخبری سننے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمه. اے خدایا، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، تو اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے. بات ہی ہدایت سے شروع ہوئی ہے کہ خدایا تو ہدایت دینے والا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ان جملات کو سورہ فاتحہ سے ملائیں تو آپ کو لگے گا جیسے سورہ فاتحہ دوسرے الفاظ میں نازل ہو گئی ہے، بالکل ایسا لگنے لگتا ہے. انت مسدد للثواب بمنک، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. خدا کی اس صفات میں ظاہری طور پر ہم جیسے بندوں کے لیے ظاہری طور پر کچھ ٹکراؤ ہے، مثلا یہ خدا رحیم بھی ہے لیکن یہ خدا قاسم الجبارین بھی ہے، یہ خدا کریم بھی ہے لیکن یہ خدا عادل بھی شدید ہے. تو اب یہ جو خدا کی صفات ہیں، خدا نے مطالب فرماتا ہے ان تمام صفات کے ساتھ میں نے ترجیح دی ہے رحمت کو، خدا نے اپنی رحمت کو ترجیح دی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لکھ دیا ہے. تو امام نے اسی رحمت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اے خدا مجھے یقین ہے کہ تو مہربانی کرنے کے مقام میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور شکنجے اور عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے. ادھر سے خدا نے مطالب سختی بھی کرے گا اگر کسی بندے سے حساب لینا ہو، اور ویسے رحیم ہے، کریم ہے. اللہم، میں ہر لائن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی و اقل یا غفور و اسرتی. دعا کا ایک حصہ شروع ہوتا ہے جس میں خدا کے ساتھ ایک کنیکشن بنایا، خدا کی حمد و ثنا کی، خدا کی صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اگر میں ایک جملہ کہوں شاید دعا کے جذبات کو ریفلیکٹ کر لے، اخلاقی لحاظ سے شاید اتنا اچھا جملہ نہ ہو، انسان اپنا درد دل کرنا چاہتا ہے خدا سے، اور اس درد دل کو کس سے شروع کرتا ہے؟ اپنی محبت کے اظہار سے. یہ دعا بہت عجیب ہے، ان دعاؤں کے اندر ویو لینتھ ہے، ویوز بنتی ہیں. کبھی انسان محبت میں اوپر جاتا ہے، کہتا ہے خدا تم میرے لیے اتنا اچھا ہے، تم میرے ساتھ یہ کیا، تم میرے ساتھ یہ کرتا ہے، اس کے بعد ایک دم سے ایک ڈاؤن سائڈ آتی ہے، کہتی ہے نہیں خدا میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، اور میں نے نافرمانی بھی کر دی جبکہ تو نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا. پھر کہیں اچانک ایک ویو بنتی ہے سختی کی طرف، خدا مجھے معلوم ہے تو سختی بھی کرتا ہے. یہاں جو اسٹارٹنگ ہے، یہاں پہ اپنائیت کو بڑھانے کا ایک انداز ہے، اور خدا میں آ گیا ہوں تو میری بات سن لے، میں سنانا چاہ رہا ہوں. انسان کے اوپر جو سخت ترین مرحلے آتے ہیں زندگی کے، وہ آتے ہیں تنہائی کے. تنہائی فزیکلی آئسولیشن نہیں ہے، یہ جو آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، فزیکل آئسولیشن ہے، یہ تنہائی نہیں ہے، یہ فزیکل تنہائی ہے، یہ مٹیریل تنہائی ہے، یہ آسان ہے. انسان کی وہ تنہائی ہوتی ہے کہ وہ ہجوم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے لیکن تنہا ہوتا ہے، وہ تنہائی شدید ہوتی ہے. اس تنہائی میں انیس اور جلیس انسان کو چاہیے ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ دل لگائے. خدا وہ تنہائیوں میں ساتھ دینے والا ہے. اور اسٹارٹنگ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان جیسے تنہا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے کہتا ہے خدایا اللہم اذن لی فی دعائک، اے اللہ تو نے مجھے اجازت دی کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، فاسمع یا سمیع مدحتی. ہم اور آپ بعض اوقات ہجوم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا ہجوم ہوتا ہے. مثلا جیسے ابھی پچھلے ماہ مبارک رمضان میں آپ اور کہیں جاتے ہوں گے، وہاں پہ دعا افتتاح ہو رہی ہوتی ہے، سینکڑوں لوگ مثلا کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ کہہ رہے ہیں. آپ ہمیشہ اس طرح مت سوچیں، آپ ذرا ان بھائیوں کو بھی سوچیں جو مثلا بعض اوقات جیل کی کال کوٹھیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنی تنہائیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو مثلا ایسی جگہوں کے اوپر ہیں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. اور ان دعاؤں کا بھی جو ایک باریک لطف ہے، مزہ ہے، وہ انہی تنہائیوں کے اندر ہے. البتہ اجتماع کے اندر دعا کرنے کے اپنے فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن جو اصل لطف آتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ذاتیات کے اندر سے، اپنی اس ذاتی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے خدا کو پکارے، انداز اللہم اذن لی فی دعائک و مسالتک، اے خدا تو نے مجھے اجازت دے رکھی کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، میں کہاں اور تو کہاں، اے نہ تراب و رب الارباب، کہاں یہ مٹی کا ڈھیر، کہاں وہ آسمانوں کا خدا، لیکن تو نے خود اجازت دے دی مجھے، تو نے کتنا کمال کر دیا۔ فسمع یا سمیع مدحتی، پس اے سننے والے اپنی یہ تعریف سن، وہ عجب یا رحیم و دعوتی، اب جب کہ تو سمیع ہے تو سن لے اس ناقص کو بھی، کمال کی تو سب سنتے ہیں، نقص کی کون سنتا ہے، نقص کی خدا سنتا ہے، کمال کی بھی وہی سنتا ہے، سمیع ہے۔ فسمع یا سمیع مدحتی، اس سماعت الہیہ کے اندر خدا کا لطف ہے، یہ سماعت وہ نہیں ہے مائکروفونز اور جاسوسی کی سماعت، نہیں، اس سماعت میں لطف خدا ہے، ورنہ تنہائیوں میں ندا دینے والے کی کون سنتا، مصیبتوں میں پھنس جانے والے کو کون سنتا، اور خدا کا لطف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تم جتنا مصیبت میں پھنسو گے مجھے قریب ترین پاؤ گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، مضطر چاہیے، اے سمیع اپنی یہ تعریف سن، و عجب یا رحیم، اور اے مہربان میری دعا قبول فرما، و عقل یا غفور و عسرتی، اے بخشنے والے میری خطا معاف کر دے۔ اب جب یہ مانگا ہے نا کہ خدا یہ کر دے یہ کر دے، تو پھر وہ خدا کے پرانے احسانات کو یاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا آج نیا دن نہیں ہے، تو ہمیشہ سے میرے ساتھ یہی کرتا آیا۔ دعا کمیل میں کیسے کہا، خدایا میں تجھ سے ایک توقع لگائے بیٹھا ہوں، کیونکہ تو نے میں جب بچپنے میں تھا تو تو نے مجھے میری تربیت کی ہے، تو نے مجھے غذا دی ہے، یہاں پہ وہی لہجہ ہے۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتا، اے خدا میری کتنی مصیبتوں کو تو نے پہلے ہی دور کر دیا، وہ ہموم قد کشفتا، وہ کتنے ہی اندیشوں کو ہٹا دیا۔ یہ جو ہموم قد کشفتا ہے، اس کو بہت کم لوگ سمجھ پائیں گے جن کو پتا ہو ہموم کی جکڑ کیا ہوتی ہے، پریشانیوں کی جکڑ کیا ہوتی ہے، پریشانی کی جکڑ ایسی ہوتی ہے انسان سانس لیتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، ان ہموم کو دور کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف خدا انہیں مطالع کر سکتا ہے۔ وہ ہموم قد کشفتہا و اسرتن قد اقلتہا و رحمتن قد نشرتہا و حلقت بلا ان قد فککتہا، کیسے مجھے بلاؤں نے گھیرا اور تو نے مجھے نکال لیا، کون نکال سکتا تھا، صرف خدا یہ کر سکتا تھا۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب ان کے اوپر سخت ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں سمندروں کے اندر، ان کو کون بچا سکتا ہے سوائے خدا کے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر خدا کی دوبارہ حمد و ثنا شروع کی، الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حقیقت یہ کہ ان آیات شریفہ کی جو میں نے ابھی تلاوت کی، جو دعا کا حصہ ہیں، اس کا مفہوم حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم کیا مفہوم ہے اس کا، ظاہری طور پہ تو ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن حق کیا ہے، مطلب کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سورہ قل ھو اللہ بھی نہیں معلوم، سورہ اخلاص بھی نہیں معلوم کہ اس کا حق کے مطلب کیا ہے۔ تین سورہ اخلاص پڑھو، نورانیت کا ایسا دائرہ انسان کے اوپر آتا ہے جو اس کو کن کن مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، کون سا دائرہ دیکھا ہے بھائی ہم نے، ہمیں نہیں پتہ تین سورہ اخلاص میں کون سا دائرہ بنتا ہے، پتہ نہیں واقعی جنہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے سمجھا ہوگا، وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے واقعی۔ تو یہ چیزیں واقعی ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے، اہل بیت نے ہمیں بتایا، الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، خدا نے مطال کی حمد و ثنا کیے، اور مختلف طریقوں سے جو آیات کریمہ کے اندر آئے ہیں اور یا آیت کریمہ کے اندر نہیں ہیں، ان سب کو عرض کیا ہے۔ ایک آدھ حصے کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مثلا فرمایا کہ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ و حمدہ، حمد اس اللہ کے لیے جس کا حکم اور حمد خلقت میں آشکار ہے، الظاہر بالکرم مشروع، اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے، الباسط بالجود یدہ، اس کی بخش بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، خوبصورتی بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. الباسطے بالجود یدا, ایک دفعہ کوئی مانگتا ہے اور دوسرا دیتا ہے. میں نے مانگا, کسی نے دے دیا, یہ بھی اچھا ہے. میں نے زندگی میں بہت کم چیزیں مانگ کر خدا سے لی ہوں گی, کثیر ایسی ہیں جو خدا نے بن مانگے مجھے دی ہیں. میں نے کچھ مصیبتوں کو اپنی زندگی کے خدا سے مانگ کے دور کیا ہوگا. کثیر مشکلات, مصیبتیں, آفات, بلائیں ایسی ہیں جو خدا نے خود سے دور کی ہیں اپنے لطف و کرم سے, میرے مانگنے کا بھی انتظار نہیں کیا. یہ خدا کی محبت ہے, خدا کی چاہت. الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ, دینے سے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ولا یزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما, کوئی کسی کو دیتا ہے تاکہ اس کے سر پہ احسان رکھے. خدا اگر کسی کو دیتا ہے کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش اور سخاوت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ دینے سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ مثلا کسی کے سر پہ احسان جما لیا اب یہ اس کا غلام بن گیا. نہیں, خدا نے متعال کی قدرت فائقہ اس کی غنا کے اندر دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگر نہ مان لوں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, نہ مانوں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. انہ هو العزیز الوہاب. اتنا خدا کی حمد کرنے کے بعد اب ایک اور پوائنٹ کی طرف گویا ٹرن ہوا دعا کا, اور دعا کا ٹرن اس بات کے اوپر ہوا کہ خدا میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں چونکہ میں نیاز مند ہوں, ضرورت میری ہے. تو بے نیاز ہے, کوئی تجھ سے نہ مانگے تب بھی تو خدا ہے, ساری دنیا تیرے سجدے میں گر جائے تب بھی تو خدا ہے. جب کوئی تجھے نہیں پوچھتا نعوذ باللہ تعالیٰ, تب تیرے اندر کمی نہیں آتی. پوری دنیا تیرے سامنے سجدے میں گر جائے تیری قدرت میں اضافہ نہیں ہوگا, تو خدا ہے. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم. اے معبود, میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا, جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت. خدا تیرا خزانہ تو بہت بڑا ہے, میں نہیں مانگ رہا سارا خزانہ, میں تو تھوڑا سا مانگ رہا ہوں, لیکن یہ جو تھوڑا ہے یہ تیرے لیے تھوڑا ہے, میرے لیے بہت ہے. میں ضعیف انسان ہوں, میری ایک چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا, مجھے لگتا ہے پہاڑ ٹوٹ گیا. خدا کے سامنے کیا ہے؟ او خدا کے سامنے تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, چھوڑ دو, خدا کے جو بندے ہیں وہ جو اٹھاتے ہیں ان کے سامنے میرا کرنا کیا ہے. ابھی کچھ دیر کے لیے لوگ آئسولیشن میں بیٹھے ہیں, چلا رہے ہیں مثلا بعض اوقات کہ بھائی یہ کہاں پھنس گئے, کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا. بندگان خدا ان لوگوں کو سوچو, تین سال سے جیلوں میں پڑے ہیں, چھ سال سے آئسولیشن وارڈس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہاں رہ کر خدا کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, انہیں دعاؤں کو پڑھتے ہیں. میرے اوپر ایک مشکل آتی ہے, میں اس کے بعد یہ دعا پڑھنے لگتا ہوں, کہتا ہوں خدا میں تو دعا بھی پڑھتا تھا, میرے اوپر مشکل کیوں آئی. وہ بندے خدا چھ سال سے پانچ سال سے جیل کے اندر رہ رہا ہے, اٹھارہ سال والے میں نے خود دیکھے ہیں, پھر یہ دعائیں پڑھتے, کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا حوصلہ ہے الحمدللہ, اور یہ حوصلہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ ماننے والے اہل بیت کے ہیں. جب امام موسیٰ کاظم جیل کے اندر بیٹھ کر فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرما رہے ہیں, اور لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, سید الشہداء اور ان کی محترم معظمہ بہن فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو بھیا ہم اور آپ کہاں ہو, یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں پھر تو, جو ہماری زندگی ہے جس کو ہم اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں, ورنہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بندے جو اس کے عبادت گزار بندے ہیں ان کے ہم ان کے سامنے مشکلات کے سامنے ہم نے کیا کیا. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیما وغناک عنہ قدیم وہو عند کثیر وہو علیک سہل یسیر. خدا میرے لیے بہت ہے, تیرے لیے تو بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد ایک اور محبت کا انداز ہے. یہ دعائیں پھر وہ میں عرض کروں گا بار بار, یہ اندر سے نکلنے والی دعائیں ہیں. ہم لوگ ان کو اوپر سے پڑھتے ہیں, اور کبھی توفیق ملتی ہے انسان اس کو اندر سے پڑھنے کی کوشش کرے تو پھر دیکھتا ہے کہ اس میں محبتیں کتنی عجیب ہیں. اس میں ایک محبت کا ایک اور انداز ہے. اللہم انا عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفک عن ظلمی و سترک علی قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی و عمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک. خدایا اگر میں دیکھوں اپنی لیاقت کو دیکھوں جس کے تحت تجھ سے مانگ رہا ہوں تو خدا میری تو کوئی لیاقت نہیں ہے، میں تو خالی ہوں، بلکہ غافل ہوں، بلکہ ظالم ہوں، بلکہ نافرمان ہوں، مجھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو میں آیا کیوں؟ کیونکہ خدا تو نے بلایا، تو نے وعدے دیے، تو نے اتنا میرے اوپر رحم کیے، اتنے میرے اوپر رحم کیے کہ مجھے یہ ہمت ملی کہ میں تیرے سامنے آیا ہوں۔ یا اللہ، اہل بیت نے کیا سکھا دیا ہمیں؟ انہوں نے ایسے جملے دے دیے ہمیں کہ خدا کی رحمت جوش مارے، اگر کوئی اس کو اپنے دل کے گہرائی سے پڑھے تو خدا کی رحمت جوش مارنے لگتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ایسے تواضع کر رہا ہے۔ بعض ایسے جملات ہیں واقعاً، اور ایسے اعمال اہل بیت نے ہمیں دیے کہ روایات میں لکھا ہے کہ جب بندہ یہ کرتا ہے تو عرش سے ندا آتی ہے کہ جاؤ اس کی بات کو پورا کرو، اس نے مجھے اس انداز میں پکارا ہے۔ البتہ وہ خدا اتنا کریم ہے، مثلا یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ کوئی بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، پونا گھنٹے انسان، دو گھنٹے، چار گھنٹے کوئی کام کرے گا پھر خدا کے عرش سے آواز آئے گی، نہیں، خدا اور کے عرش سے آواز آنے میں اور ہماری لڑکھڑاتی زبانوں کے اندر صرف ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، صرف ایک ٹوٹا ہوا دل، اس کا عرش ہل جاتا ہے، اس لیے یتیم کی ندا پہ ہلتا ہے، اس لیے مظلوم کی ندا پہ ہلتا ہے۔ بھائی وہ مظلوم جو ندا دیتا ہے پورا قرآن پڑھ کے ندا دیتا ہے؟ نہیں، مظلوم ایک آہ نکالتا ہے، عرش خدا ہلتا ہے، یتیم ایک آہ نکالتا ہے، عرش خدا ہلتا ہے۔ تو اس ندا اور اس عرش خدا کے ہلنے میں فاصلہ کتنا ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل کا، ایک پاکیزہ ندا کا۔ وہ پاکیزہ ندا یہاں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، خدایا، خدایا تو جو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، میری غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، میری قبیح اعمال کو چھپا دیتا ہے، میرے جرموں کو نظر انداز کر دیتا ہے جبکہ غلطی میری ہوتی ہے، اس نے مجھے یہ ہمت دی ہے کہ میں تیرے سامنے آ جاؤں، ورنہ میں کہاں آ سکتا تھا تیرے سامنے؟ کوئی مجرم قاضی کے سامنے آئے گا کچھ مانگنے کے لیے؟ کوئی مجرم قاضی کے سامنے آئے گا مانگنے کے لیے؟ اسے پتا ہے یہ قاضی ابھی پکڑ لے گا اس کو، میں کیا مانگنے آؤں گا، یہ چار جرم کی سزائیں میرے سر پر ڈال دے گا۔ لیکن خدا کون سا قاضی ہے؟ وہ قاضی ہے وہ مجرم سے کہتا ہے آ جاؤ، معافی مانگ لو، اس پر بھی جزا دوں گا۔ معافی مانگنے پہ بھی، ہاں معافی مانگنے پہ جزا دے گا، توبہ پہ جزا دے گا۔ توبہ پہ دو فائدے ہیں، گناہ بھی بخشے گا اور جزا بھی دے گا۔ میں نے عرض کیا لطیف ترین تعبیرات قرآن کریم کی اس وقت ہیں جب کسی گناہ گار سے کہتا ہے واپس آؤ، اتوبو الیہ، انابہ کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے حضور استغفار کرو اور پلٹ کے آؤ خدا کی طرف، یہ خدا کو پسند ہے پلٹنا۔ کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا متعالیٰ سے کہا خدا میں تیرے لیے کیا کروں، کہا میرے بندوں کو جو مجھ سے ناراض ہوئے واپس لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ کیسے لے کر آؤں؟ فرمایا انہیں میرے احسانات یاد دلاؤ، واپس آئیں گے۔ خدا تیرے ان کرم نے، تیرے اس لطف و کرم نے مجھے یہ ہمت دلائی کہ میں واپس آؤں۔ اور کس نے؟ الذی رزقتنی من رحمتک و اریتنی من قدرتک، چنانچہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دی، اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔ عرفتنی من اجابتک، اپنی قبولیت اور اجابت کی پہچان کروائی۔ جب تو نے یہ کیا، فصرت ادعوک آمنا، پس اب میں با امن ہو کر تجھے پکار رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنے جرم سے ڈر کے منہ چھپا کے بیٹھ جاتا، میں تو زبان نہیں ہلا سکتا تھا، میں اتنا گناہ گار انسان ہوں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، کسی کو نہیں پتا ہوگا میں نے کیا گناہ کیے ہوں گے، ان گناہوں کو سوچوں تو میں تیری بارگاہ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو نے ہمت دلا دی، تو نے مجھے اتنی ہمت دے دی کہ میں آ گیا۔ فصرت، پس اب میں آیا ہوں تیرے پاس آمنن، مجھے تیری امن کے اوپر اعتماد ہے۔ کتنا قدرت خدا کے بعد لطف خدا ہو کہ مجرم اس کے سامنے پہنچ کر کہے مجھے تیری امن کے اوپر اعتماد ہے۔ بس الوکا مستانسن، اور سوال کرتا ہوں الفت سے، نہ ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے۔ واہ واہ، الفت سے سوال کر رہا ہوں، خدا مجھے تیری محبت پہ اعتماد ہے، مجھے تیری رحمت پہ اعتماد ہے۔ مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک. اس کے بعد ایک اور انداز اختیار کیا، خدایا میں دعا مانگوں گا، شاید میری دعا پوری نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ جو میں چاہ رہا تھا شاید وہ نہ ہو، لیکن ایک بات مجھے یقین ہے، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہ ہوا تو یا تو اس سے بہتر دے گا یا یہ بھی تیری رحمت ہے، چونکہ میں نے جو پکارا ہوگا وہ اچھی چیز نہیں ہوگی. فَإِنْ أَبْتَعَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْتَعَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ. خدایا پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں بے وجہ نادانی شاید تجھ سے شکوہ کروں گا، لیکن اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری کہاں ملو. مجھے پتہ ہے کہ اگر تو تاخیر بھی کرے گا نا تو اس وجہ سے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نادان ہوں. اگر میں آج دعا مانگوں گا تو اس کے بعد خدا عند مطالعہ سے کہوں گا خدایا پوری کیوں نہیں ہوئی. ابھی کل کسی نے مجھے میسج کیا، کہنے کا خدایا، اس نے کہا کہ میں خدا کو 3 دن ہو گئے پکار رہا ہوں، ابھی تک میری بات پوری کیوں نہیں ہوئی. بچپنا ہے ہم لوگوں کا، ساری زندگی پکاروں اور خدا پوری نہ کرے اور میں مر جاؤں تو پھر آرزو کروں گا کہ روایت کے مطابق آرزو کروں گا کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی. روایت میں کہ جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، اس کا جو اجر ہے جب مجھے قیامت کے دن آخرت میں وہ اجر ملے گا تو میں اپنے اندر آرزو کروں گا کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی، چونکہ وہ جو دعائیں پوری ہو گئیں ان کا ثواب کم ملا اور جو دعائیں پوری نہیں ہوئیں ان کا ثواب کیا ملا. خدا اپنی اس عظمت کے ساتھ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، اپنی عظمت کے ساتھ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ خطاب مجھ سے نہیں ہے، پوری انسانیت سے. اس پوری انسانیت میں علماء عرفاء اولیاء اوصیاء سب شامل ہیں. اولیاء اور اوصیاء کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے. بس میں جاہل سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کہاں سمجھ سکتا ہوں؟ تو میں قیامت کے دن آخرت میں اللہ سے دعا کروں گا، مثلا اس موقع پہ سوچوں گا کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی تھی. اب لیکن اس وقت تو جاہل ہوں نا، اس وقت تو بےتاب ہوں، اس وقت تو بے چینی ہے میرے اندر، تو میں چاہتا ہوں ہر دعا جلدی سے پوری ہو جائے، جبکہ خدا کی حکمت ہے. اس کے بعد یہاں پہ امام نے ایک اور انداز اختیار کیا اللہ کے سامنے. میں ٹائم اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا خیال کرنا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور انداز اختیار کیا امام نے، اور امام سے کہا، امام نے اللہ سے یوں ارشاد فرمایا، فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب انک تدعونی فاولی انک وتتحبب الی فاتبغض الیک وتتودد الی فلا اقبل منک کان لی تطول علی. فرمایا کہ اے خدایا میں اچھا بندہ نہیں رہا، تو مجھے محبت سے پکارتا رہا اور میں تجھ سے دور بھاگتا رہا. کتنے موقع ایسے آتے ہیں جب خدا کا نظام، اس کے فرشتے گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بندے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ قرآن کریم بعض جگہ کے اوپر ارشاد فرماتا ہے اینا تصبون، تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تمہیں میں کہیں اور بلا رہا ہوں، تم لوگ خود کہیں اور جا رہے ہو. فرمایا، ہم نے فرمایا بس میں نے تیرے سوا کوئی مولا ایسا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پس بندے پر مہربان و صابر ہو. اے پروردگار تو مجھے پکارتا ہے میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے خفا ہوتا ہوں، تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے میں بے رخی کرتا ہوں. دنیا کا نظام الٹا ہے بھائی، کمزور طاقتور کے پیچھے جاتا ہے، جس کے پاس شہرت ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ جس کے پاس شہرت نہیں ہوتی، جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ جو غریب ہوتا ہے. یہاں نیا الٹی بہہ رہی ہے، وہ غنی و قدیر ہے، میں ضعیف و جاہل اور اس کے سامنے محتاج، اور وہ مجھے بلاتا ہے اور میں نہیں جاتا. کوئی کہے گا اس کی مثال کہاں ہے؟ اس کی مثال وہاں ہے جب وہ کہتا ہے حی علی خیر العمل، اور میں کہتا ہوں پہلے میں دنیا کے اور کام نپٹا لوں پھر آؤں گا. وہ مجھے کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس، اور میں کہتا ہوں میں تھوڑا وقت گزار لوں پھر آؤں گا. اگر کوئی اس بقول بڑے لوگوں کے، حیات اللہ العظمیٰ بہجت کا وہ کلپ آپ نے واٹس ایپ کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے استاد معظم آیت اللہ سید علی قاضی نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز کا خیال کرے تو وہ مقامات عالیہ کے اوپر پہنچ جائے گا. تو یہ جو اول وقت نماز کا خیال کرے, یہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا بغیر توجہ کے بھی چلے گا. تو مرحوم آیت اللہ علیہ بہجت نے فرمایا کہ اگر توجہ کے ساتھ پڑھتا ہو تو ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں, پھر تو مقامات ملنے ہی ملنے, پھر تو استاد نے کوئی بات ہی نہیں کہی. نہیں, یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھے مقامات عالیہ تک پہنچے گا, حتیٰ اگر توجہ نہ کر رہا ہو تب بھی پہنچے گا. کیوں پہنچے گا؟ اب بظاہر وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے, چونکہ اس نے خدا کے ایک حکم کی اطاعت کر لی. وہ کیا؟ جب خدا نے پکارا اس نے لبیک کہہ دیا. کوالٹی اچھی نہیں تھی, لیکن کم از کم سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والوں میں تو تھا, کھڑے ہونے والوں میں تو تھا, کوالٹی اچھی نہیں تھی. اب خدا اس کی کوالٹی کو بہتر کر دے گا کہ بھائی تو نے میرے لیے ایک کام کیا کہ جب میں نے پکارا تو نے ندا پہ لبیک کہہ دی, اب تیرے اندر کوالٹی نہیں بھی ہے تو میں کوالٹی دے دوں گا. تو فرمایا کہ وہ خود بخود مقامات کو حاصل کرے گا. اللہ توفیق نصیب کرے, ہم تو بوڑھے ہو گئے ان آرزوؤں کے اندر کہ کاش اچھے بن جائیں, لیکن انشاءاللہ پروردگار عالم لطف فرمائے, انہی کمی کوتاہیوں کے ساتھ قبول کر لے, ورنہ زندگی تو ختم ہونی ہونی ہے. اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کا دن خداوند متعال نصیب فرما دے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ سارے کمالات کو کچھ بھی کرنے حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک وہ نظر لطف امام وقت شامل حال نہ ہو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ کوئی میدان ہے ہی نہیں جس کے اندر کوئی انسان اکیلے ہاتھ پاؤں مار کے کہیں پہنچے گا. یہاں صرف لطف خدا ہے, اور اس لطف خدا کا مظہر نبوت اور امامت کے سائے کے اندر متجلی ہے. تو کوئی کتنا ہی ہاتھ پاؤں مارے ایک جگہ تک پہنچا لے کہ اب امامت ساتھ دے, سفینۃ النجات, مصباح الہدا, پھر وہاں سے اس کی زندگی شروع ہوگی اور کرامتیں شروع ہوں گی. لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا. جیسا کہ ابھی تلاوت قرآن کریم جب آپ نے سنی تو اس کے اندر انہوں نے سورہ کہف کے اس واقعے کو بیان کیا جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا تھا. بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا کسی کو اگر حضرت خضر کے ساتھ چلنا ہے, اور یہ آسان نہیں ہوگا, یہ بہت تکلیف دہ ہوگا. تو کوئی بھی زندگی کے اندر اگر آگے بڑھنا چاہے اور خدا سے یہ کہے کہ خدایا مجھے مقامات نصیب کر, یہ کر وہ کر, اور اس کے بعد وہ سوچے تکلیف نہیں اٹھانی, یہ نہیں ہونے والا. تکلیف اٹھانی پڑے گی, بہت کچھ دینا پڑے گا. خدایا کان لیت خدا, تیرا لطف ہے, تیرا کرم ہے. فلم یمنا کذالک من الرحمت لی والاحسان, خدایا میں نے غلطیاں کی لیکن تو نے اپنی رحمت اور احسان کو کم نہیں کیا. والتفضل علی, تو نے اپنا فضل و کرم جاری رکھا. بجو دیکھا و کرم ایک, فرحم عبدک الجاہل, خدایا ہم اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں, نادانی کا اعتراف کرتے ہیں. فرحم عبدک الجاہل, صرف بندے پہ احسان نہ کر, تو اپنے اچھے بندوں پہ تو احسان کرے گا ہی کرے گا. اگر کوئی بندہ تیرا عالم ہوا تو اس پہ احسان کرے گا. عالم پہ مانے واقعا اہل علم, صرف صنف علم نہیں, اہل علم, اہل ذکر. اچھے بندوں پہ تو کرے گا, جاہل پہ کون کرے گا, نادان پہ کون کرے گا, تو کرے گا خدا نے مثال, تیرے سوا کون ہے یہاں پہ. فرحم عبدک الجاہل, اپنے اس جاہل بندے پہ احسان کر. وجد علیہ, فضل فرما, بفضل احسانک انکا جواد کریم, تو بہت زیادہ سخی ہے. سخاوت صرف سکوں میں نہیں ہوتی, سخاوت محبت کے اندر ہوتی ہے سب سے زیادہ. کوئی آدمی اس سے محبت کرے جو اہل محبت ہو, اور کوئی اس سے محبت کرے جو اہل محبت نہ ہو. سخاوت یہاں پر ہے, سخاوت سکوں میں نہیں ہے, سخاوت جذبات کے اندر ہوتی ہے میرے خیال میں زیادہ. الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک, ہمارا ٹائم اختتام پر ہے, چند جملات عرض کر کے انشاءاللہ آج اس کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں, یعنی پہلے حصے کو, اس کے بعد کل انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. مجموعی طور پر اگر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں, اس دعائے افتتاح کو دیکھیں تو دعائے افتتاح دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک میں خدا کے ساتھ رابطہ ہے جس کی کچھ منازل کچھ حصے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, اور ایک حصہ اس خدا سے رابطے کو بڑھاتے ہوئے ولایت کے ساتھ رابطہ ہے, نبوت اور ولایت کے ساتھ رابطہ ہے. تو آپ دیکھیں گے تقریباً آدھے حصے پر جا کر جملات کا رخ تبدیل ہوتا ہے نبوت کی طرف اور پھر امامت کی طرف, اور اس کے بعد اختتام پر جاتے ہوئے وقت کے امام کی طرف, اور پھر ان کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ پورا نظام ہے. اگر آج کوئی شخص امام کی تشریف آوری کے لیے دعا کرتا ہے, یہ درحقیقت توحید کا اثر ہے, یہ توحید کا اثر ہے جو اس کے وجود کے اوپر پڑھنا چاہیے, اور یہ کنیکشن ہے جو اس دعا افتتاح کے اندر جمع ہوا ہوا. توحید سے شروع کیا, محبتوں سے شروع کیا, اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا, بڑے پاکیزہ جملات ہیں, بہت اس کے اندر عظمتیں ہیں. مثلاً اگر صرف چند جملے, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ اس حصے کے اوپر توجہ دیں جو نبوت اور امامت سے متصل ہے, اگر صرف ایک دو جملے عرض کروں, فرمایا کہ الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ, ہم اس اللہ کا جس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے, مثلا اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جو اس سے نزاع کرے, ولا شبیہ یشاکلہ, نہ اس کا جیسا کوئی ہمشکل ہے, ولا ظہیر یعاذدہ. اس کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے, قہر بعزت ہل عزا, کتنے ہی طاقتور ایسے تھے جن کی گردنوں کو خدا نے جھکا دیا, وہ اپنی عزت میں سب عزت اور طاقت والوں پہ غالب ہے, نہ کوئی پکارے للکارے خدا کو. کیوں؟ اگر خدا کو للکارو گے تو پھر ساری طاقتوں کے اوپر طاقتور ہے. پھر وہ قہر بعزت ہل عزا و تواضع لعظمت ہل عظما, اس کی عظمت کے سامنے ہر آدمی نے سر جھکا دیا, فبلغ بقدرت ہی ما شاء, الحمد للہ الذی یجیبنی ہی نا انادی, حمد اس خدا کی جس کو جب پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے, وہ یستر علی کل عورت و عناصی, اور وہ میری تمام برائیوں کو چھپا دیتا ہے. بس انشاءاللہ یہ جملات قابل توجہ, آپ ہر روز انشاءاللہ دعا افتتاح پڑھ رہے ہوں گے, اور ان جملات کو اس انداز میں دیکھیں کہ آگے جا کے فرماتا ہے یونج الصالحین, فرمایا الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین و یونج الصالحین, ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے, صالحین کو نجات دیتا ہے, یرفع المستضعفین مستضعفین کو بلند کرتا ہے, یذع المستکبرین مستکبرین کو زیر کر دیتا ہے, یہلک ملوکاً و یستخلف آخرین, بڑے بڑے بادشاہوں کو ختم کر دیتا ہے, ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے, الحمد للہ قاسم الجبارین, حمد اس خدا کی جو دھونس دینے والے جباروں کو شکست دے دیتا ہے, ان کا منہ توڑ دیتا ہے, مبیر الظالمین ظالموں کو برباد کرتا ہے, مدرک الحاربین نکال الظالمین, فریادوں کو پہنچنے والا, بے انصافوں کو سزا دینے والا, صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین, الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها, حمد اس خدا کی جس کے خوف سے زمین اور آسمان لرز اٹھتے ہیں, وہ ترجف الارض و امارها, زمین اور اس کے آباد کار دہل جاتے ہیں, وہ تموج البحار و من یسبح فی غمراتها, سمندر اور اس کی تہوں میں تیرنے والے اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, حمد اس خدا کی جس نے اس کی ہمیں ہدایت دی, وہ اپنی ان تمام طاقتوں قدرتوں کے ساتھ ہم ناتوانوں کے اوپر لطف کرتا ہے اور ہمیں اس کی ہدایت دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا. الحمدللہ رب العالمین, یہ دعا افتتاح کا پہلا حصہ, کل انشاءاللہ دوسرا حصہ بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. جہاں کہیں بھی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور خدا متعال کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یہ جو کوشچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں ان میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقریباً ہر سال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوگا, ممکن ہے پچھلے سالوں میں لوگوں نے نہ سنا ہو, یا ممکن ہے ہمارے ذہن میں خدا کوئی نیا جواب ڈال دے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ سوال تکرار ہوتے ہیں. چلیے ان میں سے ایک سوال یہ ہے, کیا دعا اردو میں پڑھنی چاہیے یا عربی میں, کون سی زیادہ قبولیت ہے؟ دعا کی زبان میں قبولیت نہیں ہے, دعا کے پڑھنے والے کے دل میں قبولیت ہے. بعض اوقات کوئی دعا نہیں پڑھتا, نہ افتتاح پڑھتا ہے نہ غیر افتتاح پڑھتا ہے, لیکن پتہ نہیں کس دل سے پکارتا ہے کہ خدا قبول کر لیتا ہے. یہ دعائیں ہمیں ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں, ان پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر ہم نے خدا کو پکارنا ہے، لیکن اصل ندا یہاں سے آنی ہے. وہ آپ عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، عربی میں ایک لطف ہے جو اردو میں نہیں آئے گا. اردو میرا ترجمہ ہوگا، عربی امام کا کلام، اس کا ایک لطف ہے. اگر آپ اس لطف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں عربی میں پڑھیں، نہیں آپ کو عربی سمجھ میں آتی، آپ کہتے ہیں بھائی نہیں سمجھ میں آتی تو اردو میں پڑھ لیں، لیکن اصل مسئلہ جس دل سے آپ پڑھیں گے. البتہ بھائی اگر کوئی دعا افتتاح کو ہر روز پڑھ رہا ہوگا، تھوڑا سا نیچے اردو بھی دیکھ لے، تو پانچ دس دن کے بعد تو ویسے ہی عربی سمجھ میں آ جائے گی، جیسے دعائے کمیل ہے. ابھی تقریباً سب کو دعائے کمیل عربی اردو برابر ہو گئی، چونکہ اتنی دفعہ دعائے کمیل ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے سمجھ میں آئی جاتی ہے. اسی طرح دعا افتتاح بھی ہے، دوسری دعائیں بھی بعض اوقات ایسی ہیں. لکھا ہے کہ کیا دعا، اچھا پتہ نہیں لکھا ہے ٹکڑوں میں پڑھے یا ایک ساتھ پڑھنی چاہیے، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کنسنٹریشن آپ کی زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں پوری دعا میں ایک ساتھ پڑھوں تب بھی میری کنسنٹریشن رہے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مثال کے طور پر 10 منٹ پڑھو تو 10 منٹ کا ثواب ہوگا، 2 منٹ پڑھو گے تو 2 منٹ کا ثواب ہوگا، نہیں یہ معاملہ نہیں ہے. اب بعض اوقات 10 منٹ پڑھو گے ثواب شاید 5 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ آپ نے 10 منٹ کوالٹی کے ساتھ پڑھا. تو ٹکڑوں میں یا پورے کو ایک ساتھ اس کا اتنا میٹر نہیں ہے، اصل میٹر وہ یہ ہے کہ توجہ ہو، رابطہ ہو خدا کے ساتھ، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. کوشش کر لے پوری پڑھ لے. کیا دعائے قنوت نماز میں اردو میں مانگیں عربی میں؟ یہ لگتا ہے جیسے کوئی لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہ صرف زبان کے اوپر ہے، اردو میں یا عربی میں. دعا مانگنا اہم ہے، دل سے دعا مانگنا اہم ہے. اچھا نماز کے قنوت کے اندر ایک فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں اگر میں دعا مانگوں اپنی زبان میں مانگ سکتا ہوں؟ اگر دعا مانگ رہا ہوں جزء نماز کے طور پہ نہیں مانگ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اپنی زبان میں مانگ سکتا ہوں؟ مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ انسان دعائے قنوت کے اندر کھڑے ہو کر اردو میں مانگنے لگے، تو اس کو ذرا عجیب سا لگنے لگتا ہے. اس لیے احتیاطاً سب مانگتے عربی میں ہی ہیں، لیکن آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، فقہی لحاظ سے بھی مانگ سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں دعائے قنوت کے اندر، لیکن کرے گا کوئی نہیں، سب مانگیں گے عربی میں ہی مانگیں گے، کیونکہ ڈر لگنے لگتا ہے انسان کے دماغ سے کہیں یہی نہ نکل جائے میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو مرسوم دعائیں ہیں اہل بیت سے ناقل ہوئی ہیں انہیں کو مانگیں، اور وہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں ظاہر ہے، تو اس طریقے سے دعائے قنوت مانگتے ہیں. اگر کوئی ہم سے ناراض ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کس طرح سے راضی کیا جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے؟ بہت سخت مرحلہ ہے، اور یہ میرے جیسوں کے لیے سوال ہوگا کہ بھائی تم نے اتنے لوگوں کو ناراض کیا، ان میں سے کچھ مرنے والے ہوں گے، مر چکے ہوں گے. پہلی بات تو ہے کہ میں کوشش کروں کہ بھائی میں ایسا انسان بنوں ہی نہیں کہ جس سے لوگ ناراض ہوں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ حق پہ چلے گا، حق کی بات کہے گا، بہرحال کافی لوگ ناراض ہوں گے. امیر المومنین سے لوگ اتنے ناراض ہوئے، اب ظاہری طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ جب امیر المومنین نے ان کے باطل کے اوپر شمشیر چلائی، ان کے باطل کے اوپر اپنی زبان اعتراض کو اٹھایا، تو انہوں نے ناراض ہونا ہی تھا. لیکن اس ناراضگی کو میرے خیال میں سوال پوچھنے والے نے نہیں پوچھا ہے، اس نے ان سوال پوچھنے والے نے اس کی ناراضگی کو پوچھا ہے جس میں غلطی ہماری ہے. ہم نے کسی کو غلطی سے ناراض کیا، وہ مر گیا، اب کیا کریں؟ بہت سخت کام ہوگی، اب ہمیں اس کے لیے استغفار کرنی ہوگی، اس کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی، اتنی استغفار اتنی دعائیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن محشر میں جب وہ کھڑا ہو اور کہے کہ میری اس ناراضگی کے بدلے میں یہ مجھے عمل دے، تو میں اتنی دعا اور استغفار اس کے لیے کر چکا ہوں کہ میرا بیلنس ہو جائے. وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے مرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگوں نے برزخ کے لمحات کو بیان کیا ہے اور روایات کے اندر بھی آیا ہے، تو اس میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اس دنیا کے اندر بعض اوقات ایک ایک سال کی عبادت دینی پڑ جاتی ہے. تو میں پہلے ہی سے ایسے آدمی کے لیے اتنی استغفار کر لوں، اتنی توبہ کر لوں، اس کے لیے اتنے درود پڑھ لوں، اتنے نیک اعمال انجام دے دوں کہ وہ وہاں پر اس دنیا میں پھر کھڑے ہو کے مجھ سے مطالبہ نہ کرے کہ بعد میں تو خود ایک اعمال کی قلت میں پھنسا ہوا ہوں گا، میں کہاں سے اس کو دیتا پھروں گا۔ البتہ ایک نسخہ روایات میں اور بیان کیا ہے، وہ نسخہ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً کوئی انسان یہ کہے کہ خدایا جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ زندگی میں کوئی غلط کام کیا، میں سب کو بخش رہا ہوں، سب کو بخش دیتا ہوں، اور یہ جو میں بخش رہا ہوں یہ میں تیرے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں خدایا، کہ جو میرے لیے حساب لے کر کھڑے ہونے والے ہوں گے تو ان کو نپٹا دے، میں تیرے بندوں سے حساب نہیں لے رہا۔ یہ ایک راستہ لکھا ہے، بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کتنا یہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ میرے خیال میں بہت مشکل ہے انسان ایک جگہ پہ پہنچے اور یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی برائی کی ہو، کوئی بھی برائی کی ہو، میں قیامت کے دن آخرت میں اس سے کوئی حساب نہیں لوں گا۔ اور یہ میں کس امید پہ کروں؟ اس امید پہ کروں کہ انشاءاللہ خدا مجھ سے حساب لینے والوں کو نپٹا دے گا، تو مجھے بہت دل کھولنا پڑے گا، بڑا وسیع ہونا پڑے گا، صدر بہت زیادہ لانی پڑے گی تاکہ میں ایک ایسی جگہ تک پہنچ جاؤں۔ البتہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اور زیادہ معلومات لینی پڑیں گی کہ بھائی اس کے طریقے کیا ہوں گے، اس کی نشانی کیا ہوگی، کہ میں لفظ سے کہہ رہا ہوں یا واقعا دل سے کہہ رہا ہوں، تو یہ سب دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ دعا افتتاح کے باقی حصے کو آپ سن پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔